الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبرے لیے حاضر ہوں۔ آج ہمارے ان سبق آموز خبروں میں کیا کیا دکھایا جا سکتا ہے، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔
بچوں کو درختوں کے قریب جانے دیجئے، کیونکہ وہاں وقت گزار کر ان کی دماغی نشوونما میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے اس مرض کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہیپاٹائٹس سے روزانہ ہلاکتیں کورونا وائرس سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ہر معاشرہ اپنے رسم و رواج، مذہبی اور قومی اقدار کا حامل ہوتا ہے۔ نشے میں دھن بیٹے نے پستول نکال کر باپ پر فائرنگ کر دی۔ ہم کسی تجربے کار یا کسی استاد سے رہنمائی نہیں لیتے، از خود فیصلے کرتے ہیں، سوچ سے رویے جنم لیتے ہیں، رویوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ ایک حالیہ یورپی تحقیق کے مطابق گزشتہ سال 63 لاکھ افراد کینسر کا شکار ہوئے۔ حالیہ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں 400 سے زائد کیمیکلز شامل ہوتے ہیں۔
چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عموماً 5 سال یا اس سے کم عمر کے بچے، ان میں یہ عادت ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ان کو دی جائے وہ فوراً منہ کے اندر لے کے ان کو چیک کرتے ہیں۔
شمالی وزیرستان میں باراتیوں سے بھری گاڑی روڈ حادثے کا شکار ہو گئی۔ کیریبین ملک ہیٹی میں 7.2 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔
ایک نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں میں بڑوں کی طرح محفوظ طریقے سے سڑکیں عبور کرنے کی مہارت نہیں ہوتی۔ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا افراد نجومیوں اور جادو ٹونا کرنے والوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔
انسان کو عموماً 3 اقسام کے جراثیم متاثر کرتے ہیں، بیکٹیریا، وائرس اور فنگس۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہماری ان سبق آموز خبروں کا آغاز زلزلے کی خبر سے کرنے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آئیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہیٹی میں 7.2 شدت کے زلزلے سے جو تباہی آئی ہے اور جو کچھ مکانات تباہ ہوئے ہیں، تو یہ زلزلے کے جو سلسلے ہیں یہ رکے نہیں ہیں، یہ ایک جاری رہتے ہیں۔ تھوڑے کچھ عرصے کے بعد ہمیں زلزلوں کی خبریں آتی ہیں، اور یہ کیا ہوا تھا آئیے اس کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔
ہیٹی میں 7.2 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، 2000 افراد ہلاک، ہزاروں زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ کیریبین ملک ہیٹی میں 7.2 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ اس زلزلے میں تقریباً 2000 افراد ہلاک جبکہ ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زلزلے سے عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، متعدد عمارتیں زمین بوس ہو کر ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، اور خصوصاً ملک کے جنوب مغربی علاقوں میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس کے آس پاس کے علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ہیٹی میں زلزلے کے بعد امدادی کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ امدادی کارکنان کا کہنا ہے کہ ہیٹی میں زلزلے کے بعد ہونے والی شدید بارشوں کے باعث امدادی کام سخت متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بارشیں گریس نامی سمندری طوفان کی وجہ سے شروع ہوئی تھیں۔ زلزلے کے باعث ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ملک میں تقریباً 5 لاکھ بچے چھت، پینے کے صاف پانی اور خوراک سے محروم ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب 21 اگست ہفتے کے روز پاکستان میں کراچی سپر ہائی وے سے منسلک علاقوں نوری آباد اور کراچی شہر کے بعض علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پاکستان کے زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے صبح 11:39 پر محسوس ہوئے۔ زلزلے کی شدت 3.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز شمال مشرقی کراچی سے 76 کلومیٹر دور تھا، جبکہ گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زلزلہ، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ زلزلہ آتا ہے، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن اگر ہم اس سے اپنے لیے سبق حاصل کریں تو زلزلوں کا سلسلہ دنیا میں آج بھی کئی جگہوں پر جاری ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف زلزلے آتے ہیں، آپ نے ابھی رپورٹ میں دیکھا کہ زلزلے کے ساتھ ساتھ بارشیں، سیلاب، آندھی، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہمیں ان تمام تر واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج جس طرح یہاں پر ہمیں یہ جیسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ لاکھوں لوگ اجڑ گئے، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ویران ہو گئے، ان کی مطلب کیا کہتے ہیں، جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، سب سے راتوں رات لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں، میں بچنے والوں کی بات کر رہا ہوں، زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ رہتا نہیں ہے پاس۔ اب زلزلہ کہیں بھی آ سکتا ہے، زلزلہ نیک انسان بھی زلزلے کا شکار ہو سکتا ہے، گناہگار انسان بھی زلزلے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے کہ جس کا پتہ چلتا ہی کوئی نہیں ہے، سائنس لاکھ ترقی کر لے لیکن زلزلے کے تعلق سے سائنس بھی باتیں بتاتی ہے کہ اتنا آیا، اس جگہ سے آیا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے سائنسی آلات ان کو خبر دیتے ہیں اس کے حساب سے یہ ہمیں بتاتی ہے، لیکن زلزلہ آ جاتا ہے، تباہی مچا جاتا ہے اور لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ہوا، بارش، طوفان، سیلاب، زلزلے، یہ اس میں ہمارے لیے ایک موت کا درس ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں جانا ہے دنیا سے۔ یعنی کوئی اس پہ بیماری نہیں ہے، نہ کورونا ہوا، نہ ہیپاٹائٹس ہوا، نہ کینسر ہوا، نہ ہارٹ اٹیک ہوا، نہ اس میں کوئی گردہ فیل ہوا، نہ جگر کا کوئی مسئلہ ہوا، نہ اس میں کوئی برین ہیمریج ہوا ہے، نہ کوئی بخار آیا تھا، کچھ بھی نہیں آیا، نتھنگ ایٹ آل، کوئی ریئیکشن بھی نہیں ہوا ہے، نہیں کوئی مطلب ایسی صدماتی خبر بھی نہیں آئی ہے کہ ہو جناب صدمہ ہوا اور دماغ کی شریان پھٹ گئی اور انتقال ہو گئے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، نتھنگ۔ آپ کام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جو بھی آپ ہیں، وہ زمین ہلتی ہے اور بندہ چلا جاتا ہے، اور عمارتیں گر جاتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، تباہی آ جاتی ہے، بلڈنگوں پر بلڈنگیں گر رہی ہوتی ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، لوگ دھس جاتے ہیں زمین کے اندر۔ تو یہ تباہی پہلی بار نہیں آئی، یہ تباہی صدیوں سے آئی رہی ہے اور ہم سنتے ہیں، لیکن ہم بدقسمتی کے ساتھ موت کے لیے تیار نہیں رہتے، ہم قبر و حشر کے معاملے کے لیے تیار نہیں رہتے، ہمارا دل دنیا کی محبت سے باہر آتا نہیں ہے، ہم آخرت کی تیاری کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معاملات ہیں کہ بارشیں ایسی برستی ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، زمین اتنی ہلتی ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی، تو اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے والا، عبرت لینے والا ذہن اور جذبہ عطا فرمائے، اور جو کچھ دنیا بھر میں کئی حادثات ہو رہے ہیں، آپ نے حادثے کی بھی جھلکیوں میں ایک خبر دیکھی تھی کہ جناب حادثہ ہو گیا ہے، ٹرک، گاڑیاں، بسیں، ویگنیں الٹ جاتی ہیں، جہاز گر جاتے ہیں، ٹرینوں کے حادثات ہو جاتے ہیں، اموات ہی اموات ہیں۔ مطلب یہ میری کوئی اسٹڈی نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے کہ دنیا میں پیدا ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا انتقال کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ انتقال ہو رہے ہیں، ابھی تو رپورٹ تو خیر مرنے والوں کی چیزیں زیادہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہمیں وہ رپورٹس مل رہی ہوتی ہیں جو اس طرح کے حادثات میں لوگ انتقال کر جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو اموات ہو رہی ہوتی ہیں، ہر موت کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، ہر موت تو رپورٹ نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں پھر بھی تعداد بتائی بھی جاتی ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ سالانہ یا ماہانہ اتنے انتقال کر جاتے ہیں جو ان کو رپورٹ ملتی ہے۔ تو موت یہ نصیحت کے لیے کافی ہے، ہمارا یہ جو پہلا سیگمنٹ ہے موت کی یاد پر ہے کہ ہم موت کو ہر وقت یاد رکھیں، کب زمین ہلے، کب آسمان بادلوں سے پانی اس طرح برسے کہ مسائل ہی مسائل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی، آسمانی بلیات اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور کرونا سمیت دیگر بلاؤں اور آفتوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا، سلامتی کا سوال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا کر، ایمان کامل ہو، کہ بسا اوقات اس طرح موت آ سکتی ہے کہ بندے کو موقع ہی نہ ملے، کچھ موقع مل جاتا ہے بیماری میں، اس طرح کے حالات میں موقع مل جاتا ہے، حواس باقی رہ جاتے ہیں، موت آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے، اس میں
معافی، تلافی، توبہ، بہت سارے مواقع ہو سکتا ہے کہ مل بھی جائیں، لیکن بس اوقات نہیں ملتے مواقع، سڈنلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ حادثاتی واقعہ ہو جاتا ہے، صرف شور مچتا ہے، کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، صرف شور ہوتا ہے، شور میں بھی خوش نصیب ہوگا وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا کر دے، تو واقعی عموماً جس طرح کا حادثات واقع ہوتے تو شور مچتا رہتا ہے، تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم توبہ کرتے رہا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 70 بار اور 100 بار استغفار کرنا ثابت ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کے تو صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشنے کی بات قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، تو یہ ہماری تعلیم ہے، ہماری تربیت ہے، امت کو سمجھایا، امت کو سکھایا گیا ہے کہ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کریں، تو ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، حالات ایسے ہیں کہ جتنا استغفار کرے اتنا اچھا ہے، بہتر ہے استغفار سے، گھر میں، کاروبار میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت آتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کی کثرت رکھیں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے، قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں پیارے اسلامی بھائیو، قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہیں، قدم قدم پر توبہ بھی کرنی چاہیے، کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں ہرگز 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 غفلت نہیں برتنی چاہیے، کچھ ہدف رکھ لیں، روز کی 100 بار استغفار کی تسبیح کرنے کا ہدف رکھ لیں، 200 بار استغفار کی تسبیح کرنے کا، استغفر اللہ استغفر، اس کے علاوہ بھی استغفار، سید الاستغفار ہمارے شجرا شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، مریدین اور طالبین جو ہیں امیل سنت کے، انہیں اس کے پڑھنے کی اجازت موجود ہے، اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں امن نصیب ہو، ہمیں راحت نصیب ہو، اور ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایمان اور عافیت اور میٹھے مدینے میں، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں، سبز گنبد کے سائے میں ایمان اور عافیت پر ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو، جنت و بقیع میں ہمیں مدفن نصیب ہو جائے، اور جنت و فردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروس نصیب ہو۔ یہ سوچ بنانی پڑے گی، اور اس سوچ کو بنانے کے لیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی دعوت دیتا ہوں، آپ کی فیملی، جو بھی آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب ہیں، آئیے دعوت اسلامی کے اس نیکیوں بھرے دینی سنت و بھرے ماحول سے وابستہ ہوں۔ الحمدللہ اس دینی ماحول میں باکثرت ہم کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کل جو کرونا ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، کرونا کی وجہ سے جو کچھ آزمائشیں پریشانیاں ہوئی ہیں، ان میں ایک عجیب و غریب سی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ وہم میں اور وسوسوں میں اور مطلب فضول قسم کی چیزوں میں اور ناجائز قسم کی غیر شرعی معاملات میں کس طرح پڑ گئے ہیں، آئیے اس کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ انشاءاللہ مفتی شفیق صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، ان سے انشاءاللہ ہم اس معاملے میں رائے بھی لے لیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے اور اصل ہونا کیا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، آئیے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔
بے یقینی والی کیفیت میں مبتلا افراد جادو ٹونا کرنے والوں اور نجومیوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا افراد سوشل میڈیا پر ٹیروٹ کارڈ سے احوال بتانے والوں، درخت کے پتوں پر خواہشات لکھ کر جلانے والوں، کرسٹل سے علاج کرنے والوں، نجومیوں اور جادو ٹونا کرنے والوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے اندیکھے مستقبل کو جاننے کے لیے ان افراد سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اس رجحان پر نیو یارک یونیورسٹی میں نفسیات کے پروفیسر کا کہنا ہے، گزشتہ 2 برس سے عوام کورونا وبا کی بے یقینی والی کیفیت اور افواہوں میں جی رہے ہیں اور اب بیزار ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ایسے عجیب و غریب افراد کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا پر نجومی اور جادو ٹونا کرنے والی عورتیں اور مرد تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ اب لاکھوں کما رہے ہیں کیونکہ ان پر کان دھرنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ علم نجوم سے وابستہ پیجز بھی خاصے مقبول ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے صحت دینے والے کرسٹلز اور محبت کے نام پر موم بتیاں بھی دھڑلے سے فروخت ہو رہی ہیں۔
ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مفتی محمد شفیق صاحب ہیں۔ حضور، عرض یہ ہے کہ یہ جو بے چینی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کہ روزگار ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، گھر بار کا کیا ہوگا، آگے فیوچر کیا ہے،
اس تعلق سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس میں اب یہ چیز بھی ہے, لوگ کارڈز کے ذریعے اور زائچوں کے ذریعے اور پتہ نہیں کن کن ذرائع سے, یہ بھی سمجھیں کہ ایک ود آؤٹ انویسٹمنٹ بزنس ٹائپ کا بھی بن جاتا ہے.
بالکل,
تو لوگ جا رہے ہوتے ہیں, معلومات کر رہے ہوتے ہیں, تو اول تو یہ کہ یہ بتائیے کہ یہ جو معلومات لیتے ہیں لوگ, نجومی کے پاس بھی جاتے ہیں, کاہن بھی اس میں ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, یہ نا یہ اس طرح کی چیزیں گے کہ ہمارا کیا ہوگا, اور ان سے خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق وہ اپنی پلاننگ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تم کو تمہارے بارے میں کیا پتا ہے جن سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا فرماتے اس حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا جس سے ہمیں بالکل واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, بلکہ ان سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی یہ خرافات میں, اور کاہنوں کے پاس جانا, عراف بھی کہا جاتا ہے, ان کے پاس جاتے اور باقاعدہ یہ اپنے مستقبل کے بارے میں آگے کیا ہونا ہے اس کے حوالے سے ان سے کچھ معلومات لیتے اور پوچھتے. عید مسلم ہر مسلمان کو سب سے پہلے تو اس چیز کے اندر اسلامی کیا نقطہ ہے, اسلامی اس طور پر کیا نظریہ اور ہمیں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں وہ دیکھنی چاہیے سب سے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من اتا کاہنن, جو کسی کاہن کے پاس جائے, اور بعض روایت میں عرافن, ایسے کسی شخص کے پاس جائے اور اسی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے, اور پوچھنے کے بعد اس کی سوچ یہ ہو جاتی ہے فصدقہ بما یقول, جو وہ کہتا ہے اس کی تصدیق وہ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد کافر بما نزل علی محمد, جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس آدمی نے کفر کیا, ان احکامات کو کفر کیا, گویا کہ اس شریعت کے حوالے سے ان چیزوں کا اس نے کفر کیا, انکار کر دیا کہ وہ ایسے کاہنوں کو, نجومیوں کو یہ عقیدہ رکھتا ہے, اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے یہ ایسا ہی ہے اور یہ سچ بتا رہا ہے. تو یعنی کتنی گویا کہ بڑی آفت میں آدمی پڑ جاتا ہے کہ بظاہر اپنی دنیا کی کچھ معلومات لینے کے لیے بھی وہ پوچھتا ہے. اور اچھا, ایک حدیث میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی کبھی ان سے پوچھا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسا انہوں نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے جنات ہیں جو آسمانی خبریں, فرشتوں کی کوئی بات کو سنتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں, اور یہ 100 جھوٹ باقاعدہ حدیث میں میعت ان کے الفاظ ہیں کہ 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملا کر آگے لوگوں تک وہ بات پہنچا دی جاتی ہے, اور
جنات کی شرارت ہے,
جنات کی شرارت. تو فرمایا کہ یہ ایسا بھی اس کی بات کی جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کلام کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, کیونکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقدر فرما دی ہے. آدمی ماں کے پیٹ میں ابھی اس کی ولادت نہیں ہوتی, ابھی اس کے اندر جب روح پھونکی جا رہی ہوتی ہے تو جب اس وقت اس کے لیے موت, زندگی اور اس کا رزق اور اس کا شقی ہونا اور سعید ہونا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. تو جب یہ عید مسلم ہمیں یہ کہ جتنا ہمارے مقدر میں ہے جو کچھ ہے ہمیں اس پر رہنا چاہیے, ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا. قسمت کے کئی لوگ ہاتھ دیکھ کے بھی قسمت کے حال بتانے والے, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمہ سے یہی پوچھا گیا کہ ہاتھ دیکھ کر بھی لوگ اب قسمتیں بتاتے ہیں, نجومی یہ بھی بتاتے ہیں کہ تو اس طرح کو ان کو جانا. آپ نے 4 صورتیں بیان ارشاد فرمائی اس جواب میں. پہلی تو وہی جو میں نے عرض کی کہ جب آدمی کسی کے پاس جائے اور اعتقاد یہ رکھے کہ جو یہ کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا اور یہ سچ کہہ رہا ہے, اس کی تصدیق کرتا ہے اور اعتقاد یہ رکھتا ہے, تو فرمایا یہ تو کفر والی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کے اندر دلچسپی رکھتا ہے ان چیزوں کے اندر, اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے, ان کے پاس جاتا ہے. اعتقاد بھلے وہ والی کیفیت نہیں ہے, یقین والی کیفیت نہیں, لیکن اس کی رغبت اور دلچسپی اس معاملے میں ہے. تو اس پر آپ نے ایک حدیث پاک نقل ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا, اور یہ حرام کام
اللہ
ہے.
اللہ,
یعنی اس صورت میں یہ کفر نہیں ہے لیکن حرام کام ہے, اور 40 دن کی
سخت بات ہے نا,
بہت سخت. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر ہو سکتا ہے ایسا کہ ہنسی مذاق کے لیے جاتا
تیسری صورت
ایسی, تیسری صورت میں,
اور جو چوتھی ہے وہ تو بالکل ہی ہمارے زمانے میں آج کے دور میں کہ کوئی آدمی کسی کے پاس جائے اور اس کو پھر اسی کو عاجز کر دے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, جو کچھ ہے اس کے پاس بھی ایسا کوئی نالج ہے یا وہ اتنا پختہ ہے, یقین اس کا اتنا اللہ پر یقین کامل ہے, علم اس کے پاس ہے اور وہ اسی کو ہی غلط ثابت کر دیتا ہے, تو یہ ایک الگ صورت ہے. لیکن ہمارے
نارمل تو ایسا کوئی بھی
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تھے نجومی, جس نے کہا تھا کہ بارش نہیں ہونی, میں دیکھ رہا ہوں ہے ہی نہیں, ستاروں کا حساب کتاب ہی بالکل آپس میں منتشر ہے, بارش نہیں ہے اس مہینے میں, یا جو دن کا ایک پیریڈ بیان کیا. تو امام اہل سنت نے پھر اس کا رد کیا اور کہا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو, میرا رب چاہے تو بارش ہو سکتی ہے, فوراً ہو سکتی ہے, وہ قادر مطلق ہے, لیکن یہ ستاروں سے حساب لگا کے اس کو ایسا یقین بنا کر اور یہ بیان کرنا, فرمایا یہ ٹھیک نہیں. تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, پھر یہ دیکھیں. تو آپ نے اپنے پاس ہی جو گھڑی تھی, پہلے زمانے گھڑی اس کا شیشہ وغیرہ نہیں ہوتا, اور جب 12 بجتے تو ٹن ٹن بھی ہوتی, فرمایا کتنے بجنے کا, اتنا ٹائم ہے, کہا گھنٹہ پورا ہونے میں کتنا ہے, کہا پون گھنٹہ رہتا ہے. آپ اٹھے اور سوئی کو پکڑا, پونے گھنٹے پہ پہنچا دیا, وہ فوراً بجنے لگ گئی. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب یہ تو آپ نے سوئی کو گھمایا ہے نا, ابھی پونا گھنٹہ رہتا ہی تھا وقت میں, لیکن آپ کے گھمانے سے یہ پونا گھنٹہ پہلے ہو گیا اور یہ ٹن ٹن کی آواز آئی. تو فرمایا یہ ستارے, یہ سب کچھ, یہ بھی کسی کی یہ اللہ کی قدرت کے تحت ہے, تو رب مالک مختار ہے, جب چاہے جس وقت چاہے تو بارش کا معاملہ ہو سکتا ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اتنے پیریڈ میں ہو ہی نہیں سکتا, تمہارا یہ حساب کتاب بتا رہا ہے, بس آپ کا یہ کہنا تھا تو رب کی قدرت دیکھیے کہ بارش برسنا, اور بارش بھی برسی, اور یہ آپ نے اس کو عاجز کر دیا. تو آپ نے اپنے فتاوا میں یہ ایک صورت بھی بیان کی, لیکن فی زمانہ اس طرح کے ایک عام آدمی کے لیے,
یا تو لوگ جو پریشان ہیں نا, اصل میں باتیں کچھ اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں بیٹھے ہیں, مارکیٹ میں جائیں, گھروں میں بیٹھے ہیں, ایک بے چینی, یار پتہ نہیں کیا ہوگا, یار کیا ہوگا, جو تو کورونا کی وجہ سے ہو ہی رہی ہے, ایک تو ایک ورلڈ عام ہو گیا ہوگا, یار اب آگے کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیا ہوگا, میں کوئی کہہ دیتا ہوگا بھائی یہاں چلے جاؤ, وہاں چلے جاؤ, اس سے معلوم کر لو, یار یہاں تو اب پتہ نہیں جاب کا کیا ہوگا, تو میرا فلاں کا کیا ہوگا, رشتے کا کیا ہوگا, تو اب یہ ٹوٹ گیا, تو یہ پھوٹ گیا ہے, تو یہ روٹ گیا ہے, تو یہ چھوٹ گیا ہے, ہزار قسم کی باتیں ہوتی ہوں گی. تو لوگ پھر چلے جاتے ہیں, اور لوگوں نے اس پر حضور بہت آفیسز بنائے ہوئے ہیں
اب, جی بالکل,
شاید ہمارے یہاں اس کو اتنا ماڈرنزم یا اتنا گلیمرائز یا اتنا اس کو ہائی فائی نہیں کیا گیا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یو کے کا اور دیگر ممالک کا پتا ہے, وہاں تو اس کو بہت زیادہ ایک وہ پروفیشنل ہو کر ایک بڑا آفس, جیسے وکلا کے وکیلوں کے آفس اور ڈاکٹروں کے ہوتا ہے چیمبر, اس طرح ان کے سنا ہے کہ اس طرح کے چیمبر ہوتے ہیں, اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کر اور لیپ ٹاپ کھول کر اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ماشاء اللہ اس میں جو رہنمائی فرمائی ہے, اس میں یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول سے میں یہ عرض کروں گا کہ مہربانی کریں اس حوالے سے, جو شریعت و دین کے احکام ہیں اس کو سمجھیں اور ان لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں. یہ ہمارے توکل کی کمی ہے, اللہ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے اس کی کمی ہے. ہمارے یہاں دعا میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے,
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ,
کہ میں نے اپنے سارے کام
اللہ کے سپرد کیے,
اللہ کے سپرد کر دیے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے, یعنی وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے, وہ بصیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے. ان اللہ علی کل شیئن قدیر, وہ ہر شے پر قدرت والا ہے, اور تیرے رب کی عطا میں روک نہیں. یہ قرآن کریم میں یہ ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے, اور تم جسے اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو, اور تم جسے اپنے لیے برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے برا نہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ قرآن کریم میں اتنے واضح انداز سے ہمیں بیان کیے گئے. اس کے علاوہ قرآن کریم کے حافظ بتائیں گے کہ آپ کو کیسے کیسی آیات کریمہ ماشاءاللہ قرآن کریم میں ہیں. تو اللہ پر بھروسہ, توکل, کہ جو ہونا ہے وہی ہونا ہے جو رب نے منظور کیا ہوا, جو مقدر کیا ہوا ہے, اور اللہ سے دعا کریں وہ ہمارے حالات کو, ہمارے معاملات کو, اگلا مطلب کہ اس کی بات پر تو ویسے کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن کوئی بتا کر بھی کیا بتائے گا, کوئی خبر ہی دے سکتا ہے نا, سچی جھوٹی جو بھی ہے, بدل تو کچھ بھی نہیں سکتا, اور اس کی خبر پر بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جانا ہی نہیں چاہیے. یہاں تو جانے کی منع ہے, ہم کیوں جائیں کسی کے پاس, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہمیں نہیں جانا چاہیے کہیں بھی, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ حضور ابھی جو ڈسکشن ہوتی ہے نا, اب دیکھو یار 2023 میں کیا ہوگا, 2024 میں کیا ہوگا, 2025 کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا ہوگا دیکھتے ہیں یار, یہ دیکھو تو اچھا, اس کو یہ خود ہی نہیں پتا کہ میں 2023 2024 2022 بھی گزاروں گا کہ نہیں گزاروں گا. یعنی ہم انہی فکروں میں, کتنے لوگ تھے جو انہی فکروں کے اندر دنیا سے چلے گئے, انہوں نے قبر کا نہ سوچا کہ میرا قبر میں کیا ہوگا, میرا حشر میں کیا ہوگا, میرے حساب کتاب کا کیا ہوگا, میرے ایمان کی سلامتی کا کیا بنے گا, انہوں نے اس پر شاید سوچا نہیں, سوچا وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جو سوچا کہ کیا ہوگا, تو یہ کیا ہوا, موت آ گئی, چلے گئے. اب کیا ان کا 2022 نے, کیا 2023 نے, کیا 2024, اب قبر ہے. اور وہ ہیں جو ہونا ہے, وہ پھر قبر و حشر کا جو معاملہ ہے. تو اللہ سے پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے, مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرے. تم اللہ پر بھروسہ کرو, جیسا کہ اس پر توکل اعتماد کرنے کا حق ہے, وہ تمہیں پرندے کی طرح رزق دے گا. جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے, اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے. امام غزالی علیہ رحمہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ توکل کا زیادہ تر انحصار رزق کے معاملے میں, روزگار کے معاملے میں. جب بندہ کمزور پڑ جاتا ہے, تو پیارے اسلامی بھائیو کمزور نہیں پڑنا, واللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے, اور وہی رزق دینے والا ہے, اسی کے دستے قدرت میں رزق ہے. جس کے لیے چاہے کشادگی کر دے, جس کے لیے چاہے تنگی کر دے, وہ مالک ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ ہمارا رب ہے, ہمیں اس کی طرح رجوع کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قول لیتے ہیں
سب, یہ ہے کہ حالات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب وسوسے تو ایسے ہی آتے ہی ہیں, تو اب ان کی جو کاٹ ہے وہ کس طرح سے کی جائے,
وسوسوں کی کاٹ کیسے کی جائے. ویسے تو ایک ہماری کاٹ ہے جو روحانی علاج میں ہم کرتے ہیں, بیماری پریشانی میں کوئی نظر بد ہو, اس طرح کی کوئی چیز ہو, تو ہم اس کی کاٹ کرواتے ہیں. یہ بڑا پیارا ایک عمل ہے جو دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج, اس کے ذریعے کاٹ کا سلسلہ کیا جاتا ہے. لیکن جو وسوسے ہیں ان کی کاٹ, اس میں انشاءاللہ چلیں ہم ان مفتی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
وسوسے مختلف ہوتے ہیں, جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے شاید بعض کو رزق کے حوالے سے وسوسے ہیں.
یہ جو اب کیا ہوگا,
اب کیا ہوگا, یہ جو اس طرح کے وہم وسوسے ہیں نا, یہ اصل میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا اعتقاد عقیدہ ضعف کی طرف چلا گیا ہو, جس
کمزور ہو گیا ہو,
کمزور ہو گیا. ایک ہے اس کو گویا کہ مایوس ہو جانا, بالکل ایک مایوسی اگر
فرسٹریشن پیدا ہو جاتی
ہے, یہ اگر اپنے اوپر طاری کر لے گا تو پھر یہ ان وہم وسوسوں سے باہر نہیں ہوگا. جو روزی اور رزق کے حوالے سے اس طرح کے جو معاملات کے ہیں, ان سے پھر باہر وہ نہیں آ سکتا. اس کو اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے, وہی توکل والی بات جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں, اس طرف اس کو زیادہ میلان ہونا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سبیل وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ نکالتا ہے. اور دیکھا لوگوں نے کتنے کتنے برے حالات ہیں, لیکن اس سے پھر اچھائی کی طرف آئے, بہتری کی طرف آئے. اور ایسے معاملات کے اندر بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ غربت یا فاقے کی وجہ سے, اس وجہ سے اس اتنی اموات کی یوں شرح جو ہے وہ آئی ہو, لیکن کچھ نہ کچھ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہمت رکھنی چاہیے ان معاملات میں. تو رزق کے حوالے سے جو وسوسے ہیں ان کی کاٹ اسی صورت میں ہو سکی, اللہ پر بھروسہ رکھیں, توکل رکھیں, اور دیگر اگر کوئی وسوسے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
بہت خوب, حضور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, اس میں یہ بات لکھی تھی کہ بندے پر بعض اوقات پریشانی آتی ہے جی, اور اس میں بہت زیادہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا. جب اس کی وہ پریشانی کا جو معاملہ ختم ہوتا ہے, اور جب اس پریشانی کے دور سے باہر آتا ہے, تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ پریشانی مجھ پر زحمت نہیں, رحمت بن کر آئی. یعنی وہی پریشانی, کیونکہ جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے نا, جب وہ اس سے باہر نکلتا ہے اور پھر جو کچھ وہ نظر آ رہا ہے, تو وہ اپنی پچھلے دنوں میں آئی ہوئی پریشانی کو اپنے لیے رحمت سمجھ, اس کو یقین ہو جاتا ہے یہ پریشانی تو میرے لیے رحمت تھی, مجھے کیا پتا تھا کہ یار اس اتنی بڑی آزمائش میں یہ میرے لیے انعام اور یہ میرے لیے آسانیاں چھپی ہوئی ہیں. اللہ ہم سب کو ایمان کامل کی نعمت سے مالا مال فرمائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
مادری چینل کے ناظرین, ہمارا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. بات جیسے کرونا کی چل رہی تھی, کرونا کی وجہ سے جو آزمائش ہے, جو پریشانیاں فیس کی جا رہی ہیں, جو سامنے آ رہی ہیں, تو آپ کے سامنے میں ایک ایسی بیماری کا اس وقت میں آپ کو رپورٹ بیان کرتا ہوں کہ جس کی اموات کرونا سے بڑھ کر ہیں. اور کرونا تو ابھی آیا ہے اور یہ چلی آ رہی ہے, اور اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے اور اسے بچنا کیسے ہے یہ دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر سلمان بھی ہوں گے, ان سے بھی انشاءاللہ اس سے مزید ہم رہنمائی لیں گے اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک اور رپورٹ ہے, وہ بھی دیکھیں گے, وہ بھی بیماری سے متعلق ہے, تاکہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکیں, احتیاطیں کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی رضا کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی رضا کے مطابق اللہ ہمیں صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے. آئیے رپورٹ دیکھتے.
ہیپاٹائٹس سے روزانہ ہلاکتیں کرونا وائرس سے 4 گنا زیادہ ہیں. ماہرین صحت 28 جولائی 2021 کو ہیپاٹائٹس سے آگہی کا عالمی دن منایا گیا, جس کا مقصد عوام کو اس مرض کے بارے میں خبردار کرنا, احتیاطی تدابیر کے متعلق آگاہ کرنا اور مرض کا بر وقت علاج کروانے کا شعور اجاگر کرنا تھا. اس موقع پر ماہرین نے اس مرض کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہیپاٹائٹس سے روزانہ ہلاکتیں کرونا وائرس سے 4 گنا زیادہ ہیں. دنیا بھر میں ہر 30 سیکنڈ میں ہیپاٹائٹس کی بیماری ایک جان نگل جاتی ہے. تقریباً 325 ملین یعنی 32 کروڑ 50 لاکھ افراد ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہیں. اس موذی مرض میں سالانہ 15 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1.5 کروڑ سے زائد افراد ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مرض کا شکار ہیں. ہیپاٹائٹس سی اور بی کا علاج ادویات سے ممکن ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2030 تک دنیا سے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کا پروگرام بنایا ہے. ہیپاٹائٹس کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس جگر میں انفیکشن کے باعث ہونے والی سوزش اور ورم کا نام ہے. یہ بیماری سب سے زیادہ انسانی جگر کو متاثر کرتی ہے. طبی سائنس جگر کو انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو اور گلینڈ تصور کرتی ہے, جو جسم میں سب سے اہم کاموں کو سر انجام دیتا ہے. جسم کے یہ سارے اہم کام جگر کے خراب ہونے سے متاثر ہو جاتے ہیں. آج کل جگر کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ وائرس سے ہونے والی انفیکشن یعنی ہیپاٹائٹس ہے. جبکہ ہیپاٹائٹس اے اور ای آلودہ پانی اور مضر صحت کھانے کی اشیاء سے پھیلتا ہے. اس انفیکشن کی زیادہ تر وجہ وائرس ہے, جبکہ بعض اوقات شراب نوشی یا انسان کے اپنے مدافعتی نظام کی خرابی بھی اس کا باعث بن سکتی ہے. ہیپاٹائٹس کی 4 اقسام ہیں, اے بی سی اور ای. ان تمام اقسام میں سب سے عام ہیپاٹائٹس سی ہے. ہمارے ہاں اکثر لوگ اس کا شکار ہیں. یہ مرض سب سے زیادہ خطرناک بھی ہے. ہمیں اس سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پھیلنے کی وجوہات کا علم ہو. عطیہ خون لیتے وقت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خون عطیہ کرنے والا شخص اس مرض میں مبتلا تو نہیں. ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پھیلنے کی بڑی وجہ غیر تصدیق شدہ خون کی منتقلی, آلودہ آلات جراحی, استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال, شیونگ بلیڈ اور عطائی دندان ساز ہیں. اس کے علاوہ ماں سے بچے میں بھی یہ مرض منتقل ہو سکتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے پوری رپورٹ ملاحظہ کی ہوگی. سوچئے, غور کریں, تقریباً 32 کروڑ 50 لاکھ افراد ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا بتائے گئے ہیں یہ ایک رپورٹ کے مطابق, اور 15 لاکھ یہ سالانہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اور پاکستان میں 1.5 کروڑ سے زائد افراد ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مرض کا شکار ہیں. تو یہ ایک چھوٹا مرض نہیں ہے. اس مرض میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور اس کا مین جو برپز ہے وہ جگر ہے, اور جگر سے کیا پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں, جگر کتنا اہم ہمارے جسم کا حصہ ہے اور اس کا فنکشن ہے وہ بھی آپ نے سنا, اور کن کن ذرائع سے یہ ہو جاتا ہے, ہیپاٹائٹس ہونے کا اندیشہ رہتا ہے, اس کی بھی کچھ ڈیٹیل سنی ہے. ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی یہ رپورٹ آپ نے بھی دیکھی اور سنی ہوگی.
Yes.
اس کے علاوہ کیا فرمائیں گے ناظرین کے لیے ہیپاٹائٹس کے تعلق سے, اے بی سی ای؟
اچھا, ہیپاٹائٹس جو ہے یہ کہلاتا ہے جگر کے اندر سوزش کا ہو جانا. جگر جو ہے انسانی جسم کا مین وہ آرگن ہے جو کھانے کو ہضم کرنے اور جگر دیگر جو وٹامنس وغیرہ کا سٹور ہاؤس کہلاتا ہے, اور اگر یہی جب متاثر ہو جاتا ہے تو سارا انسان کا جسم کی چیز نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں چار چونکہ ہیپاٹائٹس کی ورائٹی بھی بتائی ہے, اس میں ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای, یہ عمومی طور پہ پانی گندا پانی یا وہ پانی جس کے اندر سیویج واٹر مکس ہو گیا ہے, یا وہ لوگ جن کو کسی کو فیملی میں کسی کو ہو گیا ہے, استنجا کے بعد ہاتھ کو دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں, ان میں یہ ہیپاٹائٹس اے اور ای زیادہ پایا جاتا ہے.
اے اور ای
پانی کے اندر, اے اور ای, ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا.
سنت پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس سے بچت ہو سکتی ہے.
جیسے چونکہ یہ استنجا کے بعد, اس کے بعد اگر ہاتھ نہ دھوئے تو اس کے اندر یہ جراثیم کبھی کبھی آ جاتے ہیں, تو اس سے یہ بندہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے.
اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ صفائی کا بڑا اس میں دخل ہے, کہ اگر صفائی کا مزاج نہ ہو کھانے پینے کے تعلق سے اور سامان استعمال کرنے کے تعلق سے, ہاتھ دھونے اور خود کو صاف ستھرا رکھنے کے تعلق سے, اگر صفائی کا مزاج نہ ہو تو یہ بیماری ہو جانے کا ڈر رہتا ہے.
جی, اور اے اور ای کا بالکل اندیشہ رہتا ہے. اور ہیپاٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے عرض یہ کرنی تھی, اے اور ای تو اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کی علامتیں آتی ہیں وقتی طور پہ, یہ اپنے وقت ٹائم ڈیوریشن پورا کر کے یہ جسم میں سے چلے جاتا ہے. ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ایسا وائرس ہے جو جگر کے اندر ہی رہتا ہے, اکثر مریض کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو چکا ہے, جس کو بولا جاتا ہے کرونک ڈیزیز, یعنی سالوں سال یہ مریض اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں. اس کا علاج بھی ممکن ہے, لیکن اس کی جو اکثر وجوہات ہیں وہ وجوہات یہ ہوتی ہیں, اسٹیرلائز اکوپمنٹ کا نہ ہونا. اسٹیرلائز سے مراد یہ ہے کہ ہاسپٹل انوائرمنٹ کے اندر مستند اسٹیرلائز ہوئے ہوئے اکوپمنٹ استعمال, جیسے کسی دندان صاحب ڈینٹل پروسیجر اگر کروانا ہے, اگر وہ مستند ڈاکٹر نہیں ہوا, اس کے بعد اسٹیرلائز اکوپمنٹ نہ ہوئے, تو وہ اس کے اکوپمنٹ کی وجہ سے, خراب اکوپمنٹ کی وجہ سے اس کو مریض کسی بھی بندے کو ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے. دوسرا, جیسے ہم غیر مستند ڈاکٹر کے بعد جا کے یا ٹرپ لگوا جانا یا سرنجوں کو بار بار استعمال کروا لینا, ان چیزوں کی وجہ, کیونکہ یہ جراثیم موجود ہوتا ہے خون کے اندر, اور زیادہ تر یہ جو بار بار ہوتے ہیں نائی ہوتے ہیں جو ایک ہی وہ بلیڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ابھی مثال کے طور پہ کسی ہیپاٹائٹس بی کا مریض ہے, اس کا بلیڈ کرتے ہوئے اس کا خون اس کے بلیڈ کے اوپر لگ گیا, تو وہ کسی اور کے بھی اگر کر دیا تو جب اسکن وہ اریز کرتا ہے تو اس کی اسکن کے اندر چلے جاتا ہے ہیپاٹائٹس کا. تو یہ نائی کے پاس باربر کی شاپ کے اوپر بھی بہت بڑا رسک ہوتا ہے, کیونکہ بلیڈ بار بار وہی سیم یوز ہو رہا ہوتا ہے, وہاں سے بھی بہت لائکلی چانس ہوتا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی لگنے کا امکان ہو.
یہ تو ڈاکٹر صاحب سیپٹک کا بھی ہونے کا اندیشہ ہے نا, زہر کا بھی, کہ زخم لگ جائے اور اس پہ اس کو کیئر نہ ہو.
یہ زخم بھی لگ جائے اور یہ جس کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے اور اس کے ساتھ کچھ سیپٹک اگر ہو گیا اور کسی اکوپمنٹ انسٹرومنٹ سے اس کا وہ کیا جا رہا ہے, وہ اسٹیرلائز نہیں ہے, صاف نہیں ہے صحیح طریقے سے, تو وہ جراثیم اس کے اندر چل جائے گا.
مجھے وہ اصل میں آپ کی باتوں سے, جب میں دعوت اسلامی میں آیا تھا تو مجھے ایک واقعہ میں نے سنا تھا اعتکاف کے دنوں میں, تو اس میں یہ تھا کہ ایک نوجوان نے شیو کی اور اس کو وہ زخم لگ گیا اور اس نے اس کو کیئر نہیں کیا, جس کی وجہ سے اس کو اس میں سیپٹک ہو گیا اور کافی اس کا انفیکشن ریئیکشن ہوا اور یہ زخم پھر کافی خراب ہوا, کیئر بھی نہیں کی اس نے اور اس کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ وہ ایک خبر تھی,
یہ پریزنٹیشن بھی
ہوتی ہے, یہ وہ خبر تھی کہ جس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے داڑھی کی نیت کر لی تھی اس کے بعد ایک مرتبہ ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ, کہ وہ شیطان نے اپنا کام دکھانے کی کوشش کی, تو میں نے اپنے چہرے پر شیو میری آ چکی تھی, پوری تو داڑھی نہیں تھی, یوں سمجھے کہ شوال کا ہی مہینہ ہوگا, رمضان مبارک میں نے داڑھی کی نیت کی تھی جب میں دعوت اسلامی میں آیا تھا, 1991 کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے شیونگ کریم لگا لی تھی چہرے پر, حالانکہ شیو میری بڑھ چکی تھی, داڑھی کی میں نے نیت کر لی تھی, لیکن شیطان اپنا کام دکھانے جا رہا تھا اور داڑھی کی نیت کر کے میں نے امیر سنت سے پیالہ لیا تھا پانی کا دم کیا ہوا, اور لیکن وہ ہوئی ایسی کوئی شرارت اور میں نے شیونگ کریم بھی لگا لی تھی اور اب قریب تھا کہ وہ میں ریزر اٹھاؤں اور شیو کر لوں, میں نے دیکھا کہ ریزر کے جو بلیڈ تھی اس کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا. وہ زنگ کو دیکھ کر مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ یار یہ زنگ سے سیپٹک ہو گیا یا زخم لگ گیا, اس طرح کوئی چیز ہو گئی. تو یہ سیکنڈس میں ہوئی یہ ساری چیزیں نا, مطلب چند ایک سیکنڈ میں یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اللہ نے مجھے بچا لیا. میں نے ریزر رکھا اور منہ دھو لیا اور الحمدللہ وہ جو سمجھے کہ یہ اس طرح کا یہ زبردست اٹیک ہوا اور اس کے بعد کوئی اس طرح کا وار ہوا نہیں. اللہ حفاظت کرے, اللہ محفوظ رکھے, وہی محفوظ رکھنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں ناظرین جو ہمارے اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں, مہربانی کریں پوری ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجائیں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی سے محبت فرماتے تھے. داڑھی والوں کو جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوتی تھی شیوڈ, وہ چہرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان چہروں کو پسند نہیں فرمایا تھا. اللہ میں توفیق عطا کرے. جی میں نے کہا بات یاد آئی تو ڈاکٹر سلمان ایک ترغیب اور ایک موٹیویشن دے دوں میں دیکھنے سننے والوں کے لیے.
اس طرح کے جو مریض ہمیں ملتے ہیں اگر جب ان سے ہم ہسٹری لیتے ہیں تو ہمیں ہسٹری میں یہ ریکمینڈ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کسی یہاں آپ نے میڈیکل پروسیجر کروایا تھا یا کب آپ کسی باربر شاپ پہ گئے تھے, بال کب کٹائے تھے, یہ شیئر کب کیا تھا.
وہاں بے احتیاطی ہوتی ہوں گی,
علامتیں ملنا شروع ہوتی ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہ جیسے جگر کا ایشو ہے ہیپاٹائٹس میں, تو اس کا کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جو ہم ناظرین کو کہہ سکے کہ اگر آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں تو یہ چیز اگر خدا نہ خاصا ایسی کوئی کم و بیش اگر آس پاس میں اگر ہو بھی تو وہ ڈائگنوز جلدی ہو جائے, از اٹ پاسبل؟
یس, ہیپاٹائٹس بی کا اور سی کا روٹین کے اندر کسی بھی لیب میں جا کے بولیں گے تو سرفیس اینٹیجن کا اس کا ٹیسٹ موجود ہوتا ہے, وہ روٹین میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے کہ آیا ہیپاٹائٹس بی پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے.
یہ کروا لینا چاہیے,
یہ احتیاطاً کرا لینا چاہیے.
اچھا فیٹی لیور بھی کیا اس کے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے فیٹی لیور سے, جیسے جن بازوں کے لیور پر چربی چڑھ جاتی ہے اور وہ فیٹی لیور ہو جاتے ہیں, کیا اس کا بھی کوئی سائیڈ افیکٹ آتا ہے؟
اچھا ہم جو جس بات کر رہے ہیں ابھی اس پہ جو ذکر ہو رہا ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی وائرس کا ذکر ہو رہا ہے, اے بی سی یہ وائرس کے نام ہے اور ہیپاٹائٹس بی بھی وائرس ہے, ہیپاٹائٹس سی بھی وائرس ہے. یہ وائرس ہی جگر کے اندر رہتا ہے اور افیکٹ کرتا رہتا ہے, فیٹی لیور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فیٹی لیور وہ جگر کے اوپر جو ہلکا پھلکا فیٹ ہوتا ہے تو, لیکن وہ اتنا تشویشناک اور خطرناک نہیں ہوتا جتنا ہیپاٹائٹس بی اور سی ہوتا.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک اور رپورٹ ہے ہمارے پاس, وہ میں چاہوں گا کہ دیکھ کر آپ کی اس پہ کوئی تھوڑی سی رائے لے کر پھر میں مزید آگے بڑھوں. ذرا دکھائیے گا ایک اور رپورٹ.
دنیا میں کینسر موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ, ہر سال قریب 1 کروڑ افراد کینسر کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک حالیہ یورپی تحقیق کے مطابق گزشتہ سال 63 لاکھ افراد کینسر کا شکار ہوئے. سال 2020 میں قریب 7.5 لاکھ لوگ دنیا بھر میں شراب نوشی کے باعث کینسر کا شکار ہوئے. رپورٹ کے مطابق شراب نوشی کے باعث کینسر کا شکار ہونے والوں میں 77% مرد اور 23% خواتین تھیں. شراب نوشی کے باعث سب سے زیادہ جگر, گلے کی نالی اور سینے کے کینسر میں لوگ مبتلا ہوئے.
ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے رپورٹ دیکھی, اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں شراب پینے کا جو رجحان ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی شراب پینے کا جو رجحان ہے یہ بڑھ رہا ہے, اور یہ مردوں سے نکل کر عورتوں میں بھی گیا ہے. شاید جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں 12-13-14 سال کے, آئی تھنک وہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں مبتلا سنائے دیتے ہیں کہ وہ بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں. اور شراب یہ بہت بڑا آئی تھنک روٹ کاز ہے کینسر کا, کیا کہتے ہیں آپ؟
اگر شراب کے حوالے سے کوئی بھی انسان کا جسم کا ایسا سسٹم نہیں ہے جس کا کینسر نہیں ہوتا ہو, मुंह से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, खाने की नाली का कैंसर, मेदे का कैंसर, आंतों का कैंसर, जिगर का कैंसर, लुबलबे का कैंसर, सबका कैंसर की वजह जो बनती है वो शराब बनती है एक। और इमीडिएट इफेक्ट जो शराब के सामने आते हैं वो आजकल जो लोग आप सुनते हैं कि किडनी फेलियर, जल्दी किडनी फेलियर, अक्सर लोग कच्ची शराब के नाम पे जो पी जाते हैं ना इनकी नॉलेज में होता है ना पता होता है या क्या होता है, इससे किडनी फेलियर हो जाता है। और दूसरी फॉर्म जो होती है आंखें की बीनाई खत्म हो जाती है, इमीडिएट इफेक्ट है। कैंसर के इफेक्ट तो आएंगे सालों में अगर आए तो, जो के अमूमी तौर पे आ जाते हैं, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट जो आ जाते हैं साइड इफेक्ट वो है किडनी का फेल होना और आंखों का बीनाई खत्म होना और अंधा हो जाना। और शराब के हवाले से जो रिसर्च है इसके अंदर अभी लेटेस्ट किया, ये जो आदी होता है शराब पीने का तो उसके अंदर इतनी म्यूटेशन यानी जेनेटिक चेंजेस तब्दीलियां आ चुकी होती हैं कि अब जब इसकी औलाद भी आती है उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि मुंह का, गले का, पेट का, हर तरह का कैंसर होने के उसके अंदर चांसेस मौजूद होते हैं, हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उसकी औलाद भी।
अल्लाह आपको और मुझे महफूज रखे शराब से। शराब हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, बुराइयों की माँ है और अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाली है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर कोई शराब का आदी हमें देख और सुन रहा है, मेरी इनसे दरख्वास्त है मेहरबानी करें, शराब जैसी गंदी गलीज और ये एक नापाक किस्म की जो एक आदत और लत पड़ गई है, मेहरबानी कर कर हराम लत है, इससे जल्द अज जल्द बल्कि हाथों हाथ फौरन इमीडिएट तौबा करें, सच्ची तौबा करें अल्लाह के हुजूर। अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह रास्ता आपके लिए आसान फरमा देगा। और ये शराब और इस तरह की दीगर नशे की लतें जो आपके किरदार के साथ साथ आपकी दुनिया और आखरत को भी तबाह कर सकती है और कर रही होती है, तो मेहरबानी करके इससे फौरन आप निजात लें, बाहर आएँ और एक अच्छी नेक सुथरी पाकी ज़िंदगी की तरफ आएँ। शराब छोड़ने के लिए जहाँ तौबा, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की मदद बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर एक और बात मैं अहम बता दूँ कि बुरी सोहबत की वजह से बंदा इस तरह की लतों में पड़ जाता है, उसको मतलब उसको इसी तरफ जाना होता है, यार यहाँ पर शराब मिल जाएगी, यहाँ पर नशा मिल जाएगा, क्योंकि शराब के साथ साथ हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ दीगर नशे भी बढ़ रहे हैं, चर्स का नशा तो फलाँ का नशा तो फलाँ का नशा, और ये पूरा एक बिजनेस है, एक पूरी माफिया है जो हमारी नस्लों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, बिल्कुल बर्बाद करने पर तुली हुई है। मैं आपको बताऊं, सिगरेट अगरचे हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है, मगर सिगरेट के नुकसानात, शराब के नुकसानात, इसके अलावा दीगर नशे के नुकसानात, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके नुकसानात इतने आम हैं, इस किसी से कैंसर हो रहा है, किसी से हेपेटाइटिस हो रहा है, किसी से कौन सी बीमारी, किसी से शुगर फट रही है, किसी से क्या बीमारी निकल रही है, इतनी बीमारियों की वजह ये मार्केट में मिलने वाली प्रोडक्ट्स हैं। जी हाँ, जिनमें बाज़ प्रोडक्ट्स वो हैं जो नाजायज़ और हराम हैं, बाज़ प्रोडक्ट्स वो हैं अगरचे नाजायज़ और हराम ना सही, लेकिन उनका एक इंसानी बदन, उसकी सोच और सेहत पर इतना बुरी तरह उसका असर पड़ता है कि बयान से बाहर है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कहूँ, अनफॉर्चुनेट, कि इन तमाम तर चीज़ों को रोकने के लिए, बंद करने के लिए वो असबाब और वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो पा रही कि उसको किसी तरह सोसाइटी से बाहर निकल, ये प्रोडक्ट्स हैं, इसको इसकी इसकी प्रोडक्शन को रोका जा सकता है, इसको बंद किया जा सकता है, इसे बैन लगाया जा सकता है। मैं ऐसे ममालिक में भी मेरा जाना हुआ है, ऐसे एरियाज में जाना हुआ है जहाँ शराब बैंड है, आपकी गाड़ी से भी शराब निकली तो आप गए। जी हाँ, एक मुसलमान मुल्कों को मैं जानता हूँ, वहाँ शराब उस स्टेट पे है ही कोई शराब नहीं, उसने रोका है, उस स्टेट वाले ने रोका है, जो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इसके राइट लेफ्ट में शराबें मिल रही होती हैं, लेकिन उस स्टेट में आपको शराब नहीं मिलेगी, वहाँ की गवर्नमेंट इस मामले में स्ट्रिक है, इदारे इस मामले में स्ट्रिक हैं, कई जगह पर आपको नशे की सप्लाई नहीं मिलेगी, कई जगह पर आपको सिगरेट पीने के ताल्लुक से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। आप देखिए, जब कानून बनता है, रुकावट बनाने की कोशिश होती है, तो अभी आप एयरपोर्ट पर चले जाएं, एयरपोर्ट के अंदर बाकायदा कैबिन्स बने हुए हैं और कहा गया भाई सिगरेट पीने वाला वहाँ चला जाए, अब जा रहे हैं वहाँ सारे, ये मतलब कि वो
वहीं जाकर वो अपने जिगर गुर्दे फेफड़े जो सब जिनको जो तबाह बर्बाद करना कर रहे हैं, एक धुआं ले रहे हैं, दूसरे को धुआं दे रहे हैं, और जो वहाँ खराबी और तबाही पैदा हो रही है हो रही है। लेकिन आपको पता नजर आएगा कि ये सिगरेट पीने वाले लोग यहाँ हैं। आम एरिया में, नॉर्मल जनरल एरिया में स्मोकिंग आर नॉट अलाउड। आप 12-12 घंटे की फ्लाइट करते हैं, 12-12 14-14 घंटे की फ्लाइट लेते हैं, स्मोकिंग आर नॉट अलाउड। आप गाड़ी, आप जहाज में सिगरेट नहीं पी सकते, जहाज के जो वॉशरूम टॉयलेट है उसमें भी आप सिगरेट नहीं पी सकते। कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ सिगरेट नहीं पीते आप, क्योंकि वो कानून है, एक पाबंदी है। तो आपको सबर आ जाते हैं, चेंज स्मोकर भी सिगरेट नहीं पी सकता। तो अगर इस तरह की कोई रोकथाम शुरू की जाए, कोई इसमें मतलब के रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ विलिंग होनी चाहिए, विलिंग होनी चाहिए। आप कहें पब्लिक खुद रुक जाएगी, तो जनाब सिग्नल पर भी तो भी पुलिस वाले हटा दे, पब्लिक खुद ही रुक जाएगी सिग्नल पर। कानून पर अमल करवाने के लिए कानूनी मामलात किए जा रहे हैं, कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारियां लगाई जा रही हैं, आवाम को, पब्लिक को कानून तोड़ने और गैर कानूनी काम से रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, और कई जगहों पर आपको कामयाबी मिल जाती है, कई जगहों पर कामयाबी नहीं मिलती। तो आवाम की एक अपनी विलिंग, उसकी अपना इंटरेस्ट, उसको अपना छोड़ने का जज्बा, हराम हलाल, हराम से बचने का जज्बा, हराम से बचने का जज्बा, हराम से बचने की सोच, हलाल काम करने का जज्बा, और नाजायज़ और इस तरह की चीज़ों से रुके, और गैर अखलाकी और सेहत को नुकसान देने वाली चीज़ों से रुके, ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपना तो खैर खा होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ जो एक इदारती तौर पर और रियासती तौर पर जो चीज़ें मैटर करती हैं, उसको उनको भी एक्टिवेट किया जाए। जहाँ हम दूसरी जगहों पर चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं और उसको नाफिस करते, तो हमें इसका नतीजा नज़र आ रहा होता, कई जगहों पर नज़र नहीं आ रहा होता। बाद मुल्कों में नज़र आ रहा है, बाद मुल्कों में नज़र नहीं आ रहा होता। तो अल्लाह आप करे कि कुछ ऐसी सूरत बन जाए, हम अपनी नस्लों को बचाएं। मेरा वतन अज़ीज़, इसमें नौजवानों की कसरत और भरमार है, ये एक नेमत है नौजवानों का होना। और हमारे यहाँ नौजवान जो नशे का आदि बनाया जा रहा है, मैं इसको बरसों से एड्रेस कर रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट की मैक्सिमम अथॉरिटी से लेकर इसके बाद वालों तक मैं ये बात अर्ज कर चुका हूँ, बींग अ दावत इस्लामी अर्ज कर चुका हूँ, काइंडली प्लीज रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि किसी सूरत इन तमाम तर चीज़ों को रोकें, इनकी रोकथाम करें। मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर ये बातें कर चुका हूँ, मैं इदारों में जाकर ये बातें कर चुका हूँ, मैं मदनी चैनल पर बैठकर भी ये बातें कर चुका हूँ। डेफिनेटली कोई भी इसको इग्नोर डिनाई नहीं करता, सारे इसको इंडोर्स करते हैं, कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, सही गलत अल्लाह बेहतर जानता है, इन चीज़ों में इजाफा हो रहा है, शराब पीने वालों में इजाफा हो रहा है, नशा करने वालों में इजाफा हो रहा है, नशा की सप्लाई में इजाफा हो रहा है, इसकी इन्वॉल्वमेंट में लोग बढ़ रहे हैं, और हमारे माशरे के लड़के और लड़कियां, बच्चे और बच्चियां इसमें मुब्तला हो रहे हैं, माँ बाप के लिए दुख दर्द परेशानी बढ़ रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, उनके स्टूडेंट्स इसके आदि बन रहे हैं। कहाँ से मतलब कि हमें टैलेंट मिलेगा, कहाँ से हमें ऐसे बासलाहियत नौजवान मिलेंगे? अरे जो अपने पाँव पर नहीं खड़ा हो पा रहा, जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, वो मुल्क को मिल रहा तो कौम को क्या संभालेगा, अपने और अपने घर वालों को क्या संभालेगा? जरा सोचिए तो सही। मगर ये रोकथाम करे कौन? रोकथाम करनी पड़ेगी हमें, इन तमाम तर चीजों को नोटिस करना पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, चीजें तैयार है, बनी हुई है। एक्टिवेशन चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए, दयानतदारी चाहिए, खौफ खुदा हो, इंशाल्लाह चीजें हो जाएंगी, रुक जाएगा कोई। मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, बस विलिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली विलिंग होनी चाहिए। ये चीजें तैयार है, बस इसको मतलब कानून हरकत में आए, और हमें अल्लाह करे कि ऐसा खौफ खुदा हमारे दिल में पैदा हो कि जो इसमें मुब्तला हैं वो रहम करें, अपने आप पर तरस खाएं। कभी आईने के सामने खड़े होकर देखें, ये वैसा मुंह था जो ये वैसा मुंह रहा है जैसा था? आपका चेहरा, आपकी जिस्मानियत, आपका रंग 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 रूप कितना तबाह बर्बाद हो जाता है, आपका किरदार तबाह हो जाता है। जिन खानदान रिश्तेदारों को पता चले वो आपको करीब बैठने नहीं देते, फिर सिवाय इसके कि वही چرسی، موالی، شرابی، جواری دوستوں میں ہی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہی ہیں جو آپ کو سنبھالیں گے پالیں گے، انہیں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ایک ریسپیکٹیبل اور اس طرح کی تمام تر گیدرنگس تو آپ کی چلی گئیں، پھر چپتے پھرنا الگ ہے، دبے رہنا الگ ہے، نہ منہ دکھائیں گے، نہ کہیں آئیں گے، نہ کہیں جائیں گے، پڑے رہیں گے کہ کسی کو پتہ چل جائے گا، تو اتنی مطلب کہ ڈارک لائف اور اتنی مطلب کہ آپ کی ایک پریشان کن زندگی سے نجات پانے کے لیے آپ کو کانفیڈنس استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ خود اعتمادی عطا کرے اور ایک بار زور لگا کر نکل آئیں، اس پنجرے سے باہر آ جا، انشاءاللہ آپ کی پرواز دیکھنے جیسی ہوگی، بس ہمت کریں، اللہ مدد کرنے والا ہے، توبہ کریں سچی اور ہمت کر کر آ جائیں، یہ سگریٹ ٹوبیکو ٹائپ کی، یہ اس طرح گٹکے، پان، سگریٹ، شراب، نشہ، نہ نہ، یہ ہمارے کہاں، یہ مطلب یہ کوئی تہذیب ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ مسلمان کو اس پہ تو جانا ہی نہیں چاہیے، ساری دنیا شراب سے پریشان ہے، ساری دنیا شراب سے پریشان ہے، میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں ہونے والے حادثات میں ایک مین وجہ شراب نوشی ہے، لوگ شراب پی کے گاڑیاں چلاتے ہیں، خود بھی اپنا بھی برباد کرتے ہیں، دوسروں کو بھی برباد کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کی ہے، کائنڈلی اس کو سیریس لیں پلیز، اور سول سوسائٹی، معاشرے کے دیگر لوگ، میڈیا، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارا جو پیپر میڈیا ہے، جو ہمارا ویب میڈیا ہے، یہ اس میں اپنا رول پلے کرے اور اس کی مذمت کریں، دنیا کئی چیزوں کی مذمتیں کرتے رہتے ہیں جناب میڈیا پر بیٹھ کر، ان چیزوں کی مذمت ایک پوری کمپیننگ کے ساتھ کریں، اس کی کمپین چلنی چاہیے، انشاءاللہ تعالی مل کر ہم اس کی کمپیننگ کریں، ہم اپنی قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری نسلوں کو بچا سکتے ہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ یار ہمارے بچے انوالو نہیں ہیں، لیکن یہ غلط سوچ ہے، آج انوالو نہیں ہے، اللہ نہ کرے کل انوالو ہو گئے تو کیا کریں گے، ہم دن رات تو ماں باپ بچوں کے پیچھے نہیں نہ گھومتے، آپ کی گلی کے اندر گندگی پڑی ہوئی آپ کا میرے گھر میں تو نہیں ہے، لیکن اس کی بدبو سے تو آپ ہی نہیں بچ سکو گے، اس سے اٹھنے والی بیماریاں اور جراثیم سے تو آپ بھی پھر نہیں بچ سکیں گے، گلی کی صاف ستھرائی آپ کو کتنی پیاری ہے، تو جس طرح یہ گندگی دور کرنے کی فکر ہے اور گندگی سے آپ کو نفرت ہے، تو یہ جو گندگیاں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے کرداروں کو اور برباد کر رہی ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا سبب بن رہی ہیں، اس کے لیے میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو بھی میڈیا ہے، ویب میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، جتنا پیپر میڈیا ہے، یہ سارے مل کر جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو انفلوئنسرس لوگ ہیں، جو اب جن کو جو جن کو ایز اے سیلیبریٹیز مانا یا سمجھا یا بولا جاتا ہے، میں تو سب سے عرض کر رہا ہوں کہ سارے مل کر ایسی زبردست کمپیننگ شروع کریں، یہ شراب کے خلاف، تو نشے کے خلاف، تو جوئے کے خلاف، سوسائٹی کو اس سے پاک کریں، انشاءاللہ تعالی بہت بہتری آ جائے گی، لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے اس وقت، لوگوں کے دماغوں میں گندگیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان گندگیوں کی وجہ سے جو کیسز ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کا مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے، ہم وہ کیسز کی مذمت تو کرتے ہیں لیکن ان کیسز کی وجوہات پر غور کر کے وجوہات بھی بعض اوقات بیان کرتے ہیں، لیکن وجہ ختم بھی تو کریں نا، ہم وجہ ختم نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا، وجوہات، علت اور اس کے اسباب کو ختم کرنے کی اس وقت ہمارے بہت ضرورت ہے، اور ایک کلیکٹیو اسٹرگل ہے، مل کر کام کرنا پڑے گا، انشاءاللہ عزوجل بہت بہتری آ سکتی ہے، ریئلی بہت بہتری آ سکتی ہے، لیکن یہ کروڑوں عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت اگر مل کر یہ کام کریں تو انشاءاللہ امید ہے بہترین آپ کو رزلٹ ملے گا، دعوت اسلامی اپنے طریقے کار، جو نیکی کی دعوت، تبلیغ دین پہنچانا، نیکی کی دعوت کو عام کرنا اور کریکٹر بلڈنگ کے طور پر جو کام کرنا، قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرنا، اس انداز سے دعوت اسلامی جو کر رہی ہے، تو یہ 40 ایئرز اسٹرگل آف دعوت اسلامی یہ آج آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی اس 40 سالہ کوششوں کی برکت سے کئی جواریوں نے جوا چھوڑا ہوگا، کئی شرابیوں نے شراب چھوڑی ہوگی، کئی سگریٹ کے عادیوں نے سگریٹ اور تمباکو اور گٹکے اور یہ پان اور اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے نجات پائی ہوگی، کئی گندے کیس کرنے والے اور گندی عادتوں میں مبتلا لوگ اس سے نکل کر انہوں نے پاک صاف ستھری زندگی اختیار کی ہوگی، جس کی ایویڈینس ہے میرے پاس، ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس مدنی بہار ہے ان کی، یہ ہمارے پاس ایسی رپورٹس ہیں، بچوں کے تعلق سے ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور وہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو ہم سڑک پار کرواتے ہیں, یا انہیں چھوٹے بچوں سڑک پار کرتے ہیں, اس کے تعلق سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے. وہ رپورٹ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں.
14 سال سے کم عمر بچوں کے پاس سڑکیں عبور کرنے کی مہارت نہیں ہوتی. بچوں کو سڑک پر اکیلے چھوڑنے سے کترانے والے اور حادثے سے متعلق تشویش میں مبتلا والدین کا شبہ سچ ہے کہ سڑک پار کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایک نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں میں بڑوں کی طرح محفوظ طریقے سے سڑکیں عبور کرنے کی مہارت نہیں ہوتی. مطالعاتی تحقیق میں بچوں کے ماہرین نے 6 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے ایک گروپ کے ساتھ ایک نقلی 3D ماحول میں تجربہ کیا. اس 3D ماحول کو عام عوامی رہائشی ٹریفک کی ایک لائن پر ترتیب دے کر بنایا گیا. ہر شخص کو 9 فٹ کی سگنل لائن کو 20 بار محفوظ طریقے سے عبور کرنے کا کام سونپا گیا تھا. ورچوئل گاڑیاں 25 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہی تھیں اور گاڑیوں کے درمیان 2 سے 5 سیکنڈ کا فرق تھا. اس تجربے میں جو نتیجہ اخذ کیا گیا اس کی رپورٹ کو جاری کرتے ہوئے شعبہ نفسیاتی اور دماغی علوم کے پروفیسر نے کہا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چھوٹے بچے گلی یا سڑک عبور کرتے وقت بڑوں کی طرح کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, لیکن در حقیقت ہمارے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مصروف سڑکوں پر بھی ایسا ہو جہاں ٹریفک نہیں رکتی. لہذا محققین نے پایا کہ بچہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کے لیے یہ جاننا مشکل ہوگا کہ کاروں کے درمیان کتنا گیپ موجود ہے. ماہرین نے والدین کو خبردار کیا کہ وہ اپنے بچوں کو محفوظ طریقے سے سڑک عبور کرنا سکھانے کے ساتھ ان کو انتظار کرنا بھی سکھائیں.
یہ احتیاط کریں, اور جہاں واقعی ٹریفک کے قانون پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, مطلب عمل ہو نہیں رہا ہوتا, تو ایسے بھی ممالک آپ کو ملیں گے. خالی ہمارے یہاں پرابلم نہیں ہے, دنیا میں کئی ایسے ممالک میں جہاں ٹریفک کے قانون پر عمل اتنا خاص ہو نہیں رہا ہوتا ہے, اور بڑی مطلب بعض اوقات کہہ سکتے ہیں بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے درکاری کے ساتھ سڑکوں پر گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, اور نہ سچی بات ہے روڈ کراس کرنے کے تعلق سے, سڑک پر چلنے کے تعلق سے, عوامی طور پر بھی جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں پیدل چلنے والوں کو بھی اتنا زیادہ شعور عموماً نظر نہیں آتا, اور پھر ایبسنٹ مائنڈیڈ پرسن ٹائپ کے لوگ یہ سڑک بھی پار کر رہے ہوتے سوچ کہیں اور رہے ہوتے ہیں. مگر یہاں خاص طور پر بچوں کے تعلق سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو بچوں کو سڑک پر بھیج دینا, روڈ کراس کرنے کے لیے بھیج دینا, اس پر ان میں اتنا سینس یا اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ سارا وہ جج کر لیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس پر احتیاط کی, اس پر کال بھی ہمارے پاس آئیے لیتے ہیں.
میرا نام عبد الماجد ہے اور میں شہر مشید کے آج پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگرانی شورا, جیسا کہ ابھی آپ کی جو پروگرام میں جو جھلکیاں چلتی ہیں ان میں دکھایا گیا کہ 14 سال سے کم عمر بچوں کو ٹھیک طریقے سے روڈ کراس کرنا نہیں آتا, لیکن چھوٹے بچے جو ہیں نا, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے والدین کا ہاتھ چھڑا چھڑا کر خود سے روڈ کراس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں والدین کو ان کو کس طرح سے سمجھانا چاہیے اور کس طرح سے والدین کو روڈ کراس کرنا سکھانا چاہیے؟ اور پیارے نگرانی شورا, بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ ان کا دل چاہتا رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہی رہیں, جیسے بچوں میں چپلے چھپانے کی عادتیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کی چیزیں تو مل جاتی ہیں لیکن بعض کی نہیں, تو آپ اس سب کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ماشاءاللہ, بچہ ہاتھ چھڑا لے تو اس کے مطلب بچے میں طاقت زیادہ ہے؟ نہیں, والد میں طاقت زیادہ ہے, بڑوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. وہ ہاتھ کیوں چھڑائیں؟ اور پتہ ہے کہ ایسے موقع پر اگر بچہ ہاتھ چھڑا دیتا ہے تو پھر ایسے موقع پر بڑوں کو چاہیے کہ ہاتھ تھوڑا سختی سے پکڑیں, اور سڑک کے کنارے پر جب کراس کرنا ہے روڈ, اس سے پہلے بچے کو ایک دفعہ کہہ بھی دیں کہ بیٹا دیکھو ہاتھ پکڑ کے رکھنا, چھوڑانا مت. تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بچت ہو جائے گی. اور رہا بات تنگ کرنے کی, تو یہ تنگ کرنا درست نہیں ہے, اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے, اور بیجا تنگ کرنے کی عادت اگر پڑ گئی تو یہ نقصان دہ بھی ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو اچھے بچے اس طرح مطلب کہ چیزیں چھپاتے کرتے اور تنگ کرنے والا نظام نہیں بناتے ہیں. چلے ایک اور آپ سے کے ساتھ خبر شیئر کر لیتا ہوں. یہی بچوں سے تعلق ہے, پلانٹیشن کے تعلق سے, کہ ہمیں پودے لگانے ہیں اور درخت بنانا ہے, پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے. بچوں کے لیے درخت کتنے مفید ثابت ہو سکتے ہیں, پودے, ہریالی, آئیے اس پر رپورٹ دیکھتے ہیں.
درختوں کی قربت بچوں کی دماغی نشوونما کے لیے مفید قرار. بچوں کو درختوں کے قریب جانے دیجیے، کیونکہ وہاں وقت گزار کر ان کی دماغی نشوونما میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح درختوں کی شاخیں بڑھتی ہیں، ٹھیک اسی طرح بچوں کے دماغ میں شاخ در شاخ عصبی خلیات یعنی نیورون بھی تشکیل پاتے ہیں۔ لندن میں کیے گئے مطالعے میں 9 سے 15 برس کے 3500 بچوں کا جائزہ لیا گیا۔ ان میں سے جن بچوں نے درختوں میں وقت گزارا تھا، ان کی دماغی صحت اور صلاحیتیں بہتر ہوئیں۔ پتا چلا کہ درختوں کے قریب گزارا گیا وقت نو عمر بچوں کے دماغ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ درختوں اور انسانی دماغ کے درمیان دنیا کی پہلی تحقیق نہیں، اس سے قبل امریکہ میں بھی ایسی تحقیقات ہوئی ہیں۔ جبکہ درختوں والا قدرتی ماحول انسانی دماغ کی تشکیل میں مدد دیتا ہے اور بالخصوص نو عمر بچوں کے لیے تو بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایک تحقیق بتاتی ہے کہ درختوں کی پہچیدہ اشکال بھی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ 2019 میں شائع کردہ ایک تحقیق میں کہا گیا تھا کہ سبزے میں پرورش پانے والے بچے ذہنی طور پر زیادہ بہتر کام انجام دے سکتے ہیں۔ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں بھی درخت اور سبزہ ہو تو اس کے بھی مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
یہ پودے، درخت، ہریالی، اس کی یقیناً فوائد ہیں۔ آپ بھی اپنے یہاں اگر ابھی تک آپ نے پودا نہیں لگایا، ضرور پودا لگائیں اور درخت بنائیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور آنے والی نسلوں کو بھی اس سے فوائد حاصل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اے قارعہ تیرے
تیرے نشان۔